مرادمون از وحدت اسلامی یکی شدن عقاید اسلامی و مذاهب اسلامی نیست. مذاهب اسلامی و عقاید اسلامی، عقاید کلامی، عقاید فقهی، هر فرقه عقاید خودش رو دارد و خواهد داشت. میدان برخورد عقاید میدان علمی است. ما مرادمون از وحدت دنیای اسلام عدم تنازع است. ولا تنازعوا فتفشلوا. تنازع نباشد، اختلاف نباشد.
باید شیعه را زنده کرد، باید شیعه را زنده کرد، باید به امام زمان سلام الله علیه توسل کرد، باید عقل داشت، باید گرده هم آمد، باید متحد شد، باید متفق شد، باید متحد شد، باید متفق شد. اگر با برادران اهل سنت برادری باید بگویی برادر برادر را به جهنم نمیگذارد برود. اگر راستی برادر شدی، اگر راستی برادری، اگر راستی متحد شدی، اگر راستی سیغه اخوت خوندی، نگذارید برادرانتون به جهنم برود. دیروز برادر نبودید، امروز برادر شدید. تمامی احکام اسلام را ما به اینها جاری میکنیم. برادرهای ما هستند، هیچ اختلافی نیست در این برادری. احکام اسلام جاری، ما مثل اونها جذابگو نیستیم. محترمند، خودشون محترمند، مالشون محترم است، ناموسشون محترم است. ما از اونها مدافعیم، دفاع میکنیم. مسئله اعتقادات ما برای اینها مسئله اعتقاد غیر از احکام است. در حکم اینجوری است. ما نمیتوانیم برادر نباشیم. ما برادری، تو خیالی و دنیا هم نشان داده ما که جهن میاد. اما حرف میزنیم، اما میگوییم برادر راه را گم کردیم، اما میگوییم برادر رو به جهنم داریم.
یه جمله الفاظ کا مجموعہ نہیں، جگر کے ٹکڑے ہیں جو باہر نکالے ہیں.
شیعہ کو زندہ رکھیں، امام زمانہ علیہ السلام سے توسل کریں، عقل سے کام لیں، اکٹھے ہو جائیں، اتحاد و اتفاق پیدا کریں.
کس قدر عمل ہو سکتا ہے؟ بعض دفعہ اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ کیا امام زمانہ اور اپنے درمیان مدارج کے فاصلے کو پیمائش کر سکتے ہیں؟ مثلا وہ 1 کروڑ ہیں اور ہم 1 ہیں، وہ 100 کروڑ ہیں اور میں مثال کے طور پر 3.5 ہوں. اگر ہم ایسا کچھ کریں تو بیکار ہے. انہوں نے اپنی تمام تر عظمت کے ساتھ ہمیں برداشت کیا ہے. اس دنیا میں بالآخر ہم میں سے ہر کوئی کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. اس صورت میں مثلا میں 3.5 ہوں اور آپ فرض کریں 5.5 ہیں. ہم 3.5 اور 5.5 ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے، اور اس بزرگوار نے اپنی اس قدر و منزلت کے ساتھ ہم میں سے ایک ایک کو اپنے بالوں پر میں چھپا کر رکھا ہے. لہٰذا اکٹھے ہونا چاہیے، اتحاد و اتفاق قائم کرنا چاہیے. اب جو اتحاد و اتفاق کی بات ہے، شیعہ دائرے سے باہر لے جاتی ہے.
اگر اہل سنت بھائیوں کے ساتھ بھائی ہیں تو کہنا چاہیے کہ بھائی بھائی کو کبھی بھی جہنم میں جانے نہیں دے گا.
دیکھیں، یہ جو ہم بھائی چارے کی نصیحت کر رہے ہیں، یہ خیر خواہی ہے، یہ کوئی واعظ نہیں ہے، کیونکہ واعظ کا سننے والوں سے عملی تعلق نہیں ہوتا. انسان کو چاہیے کہ اپنے دینی بھائی کے لیے خیر خواہی کرے. اگر انسان خیر خواہی نہ کرے تو اس نے بھائی چارے کا حق ادا نہیں کیا.
اگر سچ میں بھائی بن گئے ہو، اگر سچ میں بھائی ہو، اگر حقیقت میں متحد ہو گئے ہو، اگر دل سے بھائی ہونے کی قسم کھائی ہے، تو اپنے بھائیوں کو جہنم میں نہ جانے دو. کل تک تم بھائی نہ تھے، آج بھائی بن گئے ہو.
قرآن کہتا ہے کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا. تم جہنم کے کنارے پر تھے، خداوند نے اپنے پیغمبر کے ذریعے پیغمبر کی برکت سے تمہیں نجات عطا فرمائی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِنَا إِخْوَانًا. تم اس کی نعمت سے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. اب جب تم باہم بھائی بن گئے ہو تو کس وجہ سے؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِنَا، لفظ پر ذرا غور کریں، بِنِعْمَتِنَا إِخْوَانًا. چونکہ نعمت پیغمبر موجود تھی، لہٰذا تم ایک دوسرے کے بھائی بنے. اب جب کہ ایسا ہے تو پھر اس نعمت بھائی چارے کو آگے بڑھاؤ.
تمام اسلامی احکام کی طرف ہم انہیں دعوت دیں گے،
वो हमारे भाई हैं, इस भाईचारे में कोई इख्तलाफ नहीं है। इस्लामी अहकाम पर अमल हो रहा है, हम किसी तरह भी बेहुदा बातों वाले नहीं हैं।
अलबत्ता खुलासा है, मतलब ये है कि लोगों ने इंतखाब किया। मुमकिन है कि सब लोग एक शख्स पर इजमा ना करें, कहते हैं कि जो कुछ पढ़े लिखे हैं वो इंतखाब करें। बहुत अच्छा, कहते हैं कि मुमकिन है वो एक पर इजमा ना करें। फिर कहते हैं कि अगर ये इजमा कायम ना हुआ और कोई जबरदस्ती और ताकत के जरिए खलीफा बन गया तो ठीक है, बन जाए। कोई कत्ले आम करके खलीफा बन गया तो होता रहे, कोई बगावत के जरिए खलीफा हो गया तो हो जाए। क्या खिलाफत इलाही ऐसा काम है जिसमें इंसान बगावत या कत्ले आम का रास्ता इख्तियार करे? तो जनाब अमीनी इस पर गिरिया करते हैं और इस पर उनका दिल जलता है। मोहतरम, नमाज क्या है? तन्हा अनिल फाशाई वल मुनकर, रोजा फर्ज हुआ है। लअल्लकुम तत्तकून, कुरान फरमा रहा है, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लजीन मिन कब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। हमारी गुफ्तगू इस पर नहीं है कि नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, बल्कि हमारी गुफ्तगू ये है कि हम कहते हैं नमाज, यानी नमाज अपने उस मकसद तक पहुँचे। मकसद ये है कि हम दीन को मुकम्मल नाफिज कर सकें। अगर तय ये हो कि कोई बगावत या कत्ले आम के जरिए ताकत और इक्तदार पर आ जाए तो ऐसा शख्स एक बादशाह है, इससे ज्यादा नहीं। कैसे खलीफतुल्लाह हो सकता है?
वो मोहतरम है, खुद भी काबिले एहतराम है। उनका माल, उनकी नामूस हमारे लिए मोहतरम है। हम उनके मुदाफे हैं और हम उनका दिफा करेंगे।
देखें, मरहूम अल्लामा अमीनी फरमाते हैं कि वो खुद काबिले एहतराम है, उनका माल, उनकी नामूस मोहतरम है। ये किन के बारे में है? ये एक मुसलमान भाई के बारे में है। हम इनके मुदाफे हैं, दिफा करेंगे। मेरा एक सवाल है कि जब फलस्तीन में हमारे सुन्नी भाई खाको खून में गलता थे, किसने उनका दिफा किया? शिया ईरान के अलावा कोई नहीं था। सारे अरबी ममालिक ने तो उसे बेच दिया था, फलस्तीन को, फलस्तीन के अरमानों को बेच दिया। सहूनियत यहूदियत के मुकाबले में कौन खड़ा हुआ? सिर्फ हम खड़े हुए। अगर कहीं धुआं उठा तो हमारी आग से उठा। ठीक है, तो क्या हमने दिफा नहीं किया? हम फख्र करते हैं कि जब गजवा में हमारे भाई मजलूमाना शहादतें पेश कर रहे थे, जंग लड़ रहे थे, हमने इन्हें हथियार पहुंचाए और हमारे आला हुकाम ने इस बात का ऐलान किया, हम दिफा कर रहे हैं। तशी का रास्ता मजलूम का दिफा है। आप मुलाहिजा करें, हम सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि हमने इस बात को अमली तौर पर साबित किया। ठीक है, हम दिफा कर रहे हैं, हमने इनकी नामूस को बचाया, वगरना उनकी इज्जत और नामूस सहिनियों के जूते तले रूंधी जा रही थी। हमने उस अर्ज मुकद्दस बारकना, कुरान फरमाता है कि वो जगह मुबारक है, हमने वहां बरकत करार दी है, हमने उसकी बरकत को महफूज बनाया है। ये वो काम है कि जिन्हें हमने अमली तौर पर अंजाम दिया है, ये सिर्फ हमारे बयानात नहीं है।
एतकादात का मसला उन बातों से हटकर है, एतकाद का मसला अहकाम के अलावा है। अब जबकि ऐसा है तो नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि हम भाई भाई ना रहें।
तमाम अहकाम सिर्फ जाहिरी हुक्म नहीं है। जी हाँ, तवज्जो रहे, इन्नस सलात तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, नमाज को हर सूरत इस बात से रोकना चाहिए कि हम जुल्म के सामने तस्लीम हो जाएं।
हम भाई हैं, तुम किसी गलत फहमी में हो।
हकीकत में कोई नारा नहीं लगा रहे, नहीं हो सकता कि हम भाई न रहें, और दुनिया ने भी साबित किया कि हम इकट्ठे होते हैं। अलबत्ता बात करेंगे और कहेंगे कि ऐ भाई, आप रास्ता गुम कर चुके हो। आप मुझे बताएं, क्या कोई अपने बच्चे से ऐसा नहीं कहेगा? आप बताएं जरा, नहीं कहेगा? अगर कोई देखेगा कि उसका बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा है, क्या वो उसे कुछ नहीं कहेगा? क्या हमने नहीं बताया या क्या हम नहीं कहते? तो अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर यही है। तमाम मुनकरात से बढ़कर है ये नसीहत, लेकिन हम कहते हैं कि ऐ भाई, तुम जहन्नम की तरफ जा रहे हो। मैं पूछता हूँ कि अगर एक शिया जवान को हम देखेंगे कि वो जहन्नम के रास्ते पर जा रहा है, तो क्या हम उसे नहीं रोकेंगे? बिल्कुल इसी तरह है, कोई खास फर्क नहीं है। इसके अलावा हमारे पास कोई बात नहीं, हमारे पास पहली और आखिरी बात यही है, और अल्लामा अमीनी ने बहुत जामे और वसी बात की है, तमाम जिहाद को इसमें मद्देनजर रखा है।
امروز دو اراده در این منطقه با یکدیگر در تعارضند. یک اراده اراده وحدت است، یک اراده اراده تفرقه است. اراده وحدت متعلق به مؤمنین است. فریاد اتحاد و اجتماع مسلمین از حنجره‌های با اخلاص بلند است. مسلمان ها رو دعوت میکنن به اینکه به مشترکاتشون توجه بکنن. اگر این بشود، این وحدت اگر اتفاق بیفتد، وضعی که امروز مسلمان ها دارند، این وضع دیگه به این شکل نخواهد بود. مسلمان عزت پیدا خواهد کرد. امروز شما ملاحظه کنید از منتهی الیه شرق آسیا در میانمار مسلمان کشی هست تا غرب آفریقا در نیجریه و امثال اینها، همه جا مسلمان ها را یک جا به دست بودایی کشته میشن، یک جا به دست بوکو حرام و داعش و امثال اینها کشته میشن، یه عده هم در این آتش ها میدمند. شیعه انگلیسی هم مثل سنی آمریکایی، مثل همه دولبه یک قیچی هستند. سعیشون این است که مسلمان ها را به جان هم بیندازند. این پیام اراده تفرقه است که اراده شیطانی است، اما پیام وحدت این است که اینها از این اختلافات عبور بکنن، در کنار هم قرار بگیرن، با هم کار کنن.
علامہ جنہیں دو مکتب یعنی اہل بیت علیہ السلام و خلفہ میں حیران کن دسترس حاصل تھی، اہل سنت کی صحیح تاریخ بیان اور حقائق آشکار کرنے کے علاوہ عالم اسلام میں بین مسالک اتحاد کے علمبردار اور دائی کی حیثیت سے شہرت رکھتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام حقیقت میں ایک ایسی شخصیت تھے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد معاشرے کی ہدایت کی ذمہ داری کو اپنے ہاتھ میں لے سکتے تھے، لیکن تاریخ میں آخر ایسا کیا ہوا کہ اس کے الٹ کام ہوا؟ ہوا یہ کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ایک تاریخی ظلم کیا گیا۔ آج ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ہم اختلافی مسائل پر بحث شروع کر دیں تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، کسی کے فائدے میں بھی نہیں۔ سچ یہ کہ اختلافی مسائل میں ہرگز گفتگو اس بات پر نہیں ہوتی کہ ثابت کیا جائے حق کس کے ساتھ ہے اور دوسری طرف والا اس بات کو مان بھی لے۔ اصل میں ایسی گفتگو صرف زد بازی ہے۔
آج جس چیز کا نقشہ تیار ہو رہا ہے یہی ہے، یعنی توہین کی جا رہی ہے۔ آپ کیوں اس کی امید رکھتے ہیں کہ اہل سنت بھائی بیٹھ کر آپ کی بات سنیں، یا ایک سنی کیوں اس بات کا منتظر رہے کہ ایک شیعہ بیٹھ کر اس کی بات سنیں؟ جب کسی کی توہین کی جا رہی ہو تو دوسرا یہی کہے گا کہ ہم بنیاد سے ہی کچھ تسلیم نہیں کرتے۔ درحقیقت ہم میں سے کوئی بھی توہین برداشت نہیں کرے گا۔ اصل میں یہ ماحول علمی نہیں ہے، یہ ماحول ہدایت والا نہیں۔ اگر آپ کسی کی ہدایت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کے سامنے اپنی نیک نیتی ثابت کریں۔ انبیاء کیوں کہا کرتے تھے کہ ہمیں آپ سے پیسہ نہیں چاہیے؟ اپنی نیک نیتی ثابت کر رہے تھے۔ آج کا محاورہ ہے کہ میں کسی تھیلے کا سکہ نہیں ہوں، یعنی مجھے تمہارا پیسہ نہیں چاہیے، میں تمہاری بھلائی کے لیے آیا ہوں، یعنی پہلے اپنی نیک نیتی کو ثابت کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے پیغام سے پہلے محمد امین نہ ہوں اور مشرکین کے درمیان امانت دار اور نیک کردار سیرت کے حامل مشہور نہ ہوں تو بعد میں وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے۔
آج آپ دیکھیں کہ داعش و وہابیت اور آل سعود وغیرہ کی جانب سے امریکہ اور اسرائیل اور دشمنان اسلام کی سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ تکفیری ماحول کو پروان چڑھائیں، اور اس کے اثرات ہو رہے ہیں۔ فرض کریں کہ ابھی امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل وغیرہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، تب بھی ضروری ہے کہ ہم بین المسالک بھائی چارہ اور اخوت کو مضبوط کریں، اور پھر جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان کو دور کریں۔ جس میں انہوں نے مصادیق کا غلط انتخاب کیا ہے، تو کیا اخوت کے ماحول میں بہتر انداز سے ہدایت کر سکتے ہیں؟ برادری اور ہدایت کی مشعل کو جلا سکتے ہیں؟ یا تکفیر، قتل و غارت اور بم دھماکوں کے ماحول میں کون سا ماحول بہتر ہے؟ ہمیشہ حق اس جگہ واضح اور کامیاب ہوتا ہے جہاں مختلف آراء موجود ہوں۔ لہٰذا جب بھی ایک دوسرے کو کافر کہا گیا، اسلحہ اٹھایا گیا، لڑائی کی گئی، طرفین کو نقصان پہنچا ہے، جب بھی گالی دی جائے اور جھگڑا کیا جائے تو باطل مضبوط ہوتا ہے، اور اسی بنا پر آج دنیا باطل کے اختیار میں ہے۔
صحیح دفاع وہ ہے جس میں دوسری طرف والے کو آپ کی نیک نیتی کا پتہ چل جائے، یہ بہت اہم ہے۔ غلط فہمی کے میدان میں سوائے گالی، بدتمیزی، لعنت اور تکفیر کے کچھ نہیں۔ جب میں کہتا ہوں کہ جناب آپ امامت کو نہیں مانتے، آپ کے اصول عقائد میں ایک جگہ لغزش ہے اور آخرت میں یہ بات آپ کے لیے خطرناک ہو جائے گی، تو اس پر اسے پریشان ہونا چاہیے اور وہ کہے آؤ اسے میرے لیے ثابت کرو۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب ہم صحیح و سالم اور علمی ماحول میں گفتگو کر رہے ہوں، یہ ہے اصل بات، اور حقیقت میں یہ طریقہ راہگشا ہے۔
ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اتنا سادہ اندیش نہیں ہونا چاہیے کہ ہم خیال کریں ہمارے مقابلے میں سب لوگ ایک جیسے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ کچھ فیصد لوگ، ممکن ہے 5% یا کچھ کم یا زیادہ، ناسیبی دشمن اور امیر المومنین سے بغض رکھنے والے لوگ امیر المومنین کے زمانے میں بھی تھے۔ وہ منافقین جو ایک لمحے کے لیے بھی امیر المومنین کو لان و دشنام دینے، سب و شتم اور جسارت کرنے سے باز نہیں آتے تھے، وہ لوگ آج بھی ہیں۔ ہم ان کے مخالف ہیں، یہی ہمارے مقابلے میں ہیں۔ لہٰذا اگر ہم کہیں کہ سارے اہل سنت ہمارے بھائی ہیں اور وہ اہل بیت و شیعہ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ایک حصہ ایسے لوگوں کا بھی ہے، اس بات پر شک نہیں ہے۔
میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اس زرقاوی نے پچھلے سال نہیں، 4 مہینے پہلے ایک پیغام دیا، کہتا ہے کہ ہم نے بہت سوچا ہے کہ اتحاد کرنا شیعہ کے فائدے میں ہے، لہٰذا نہ کریں۔ اتحاد کے میدان میں علمی گفتگو ہوگی، اور جب علمی گفتگو کی جائے گی، مد مقابل کی شکست حتمی ہے۔ آپ سمجھے، چونکہ ہمارے پاس علمی بنیادیں ہیں تو پھر وہ شور شرابہ کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس علمی بات نہیں ہے۔ جیسے کسی فراڈیے کے مقابلے میں عدالت کے سامنے دلائل پیش کرو تو جب وہ دیکھتا ہے کہ اب اس کا پردہ چاک ہو جائے گا تو وہ ہنگامہ کرنے لگتا ہے تاکہ فرار کر جائے۔ اس لیے یہ زرقابی کیوں ایسا کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اتحاد ان کے نقصان میں ہے۔ شیعہ کے ساتھ اتحاد نہ کرنا، کیونکہ اتحاد کی فضا میں شیعہ آگے بڑھ جائیں گے۔ آج دنیا پر ایک نگاہ کریں، ہر جگہ کشت و کشتار ہے۔ اب اگر کوئی تمہارے باپ کو قتل کر دے تو کیا تم اس کے ساتھ علمی گفتگو کرنے بیٹھ جاؤ گے؟ لہٰذا داخلی طور پر علماء کے درمیان وہ سلسلے جو اتحاد کو پارا پارا کرنے کے در پہ ہیں، مکمل طور پر مشکوک ہیں، ہر طرح سے مشکوک ہیں۔ یعنی جب زرقاوی نے یہ بات کی تو کچھ نے کہا آج کے بعد اتحاد نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ کل کون اس پر بیان دے گا۔ بغیر وقفے کے قینچی کا دوسرا لب بھی حرکت میں آ جائے گا۔
بعض لوگ غلط کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ امیر المومنین حیدر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا دفاع کر رہے ہیں، جبکہ دشمن لڑاتا ہے، شیعہ سنی کے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے، اور اسرائیل ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر کہہ لگاتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ گولی چلے اور ایک اور اہم آدمی مارا جائے۔ اس طرح ہزاروں شیعہ سنی لوگ آپس میں مارے جائیں گے۔ کون لوگ اسرائیل کی خدمت کر رہے ہیں، کون لوگ امریکہ کی خدمت کر رہے ہیں؟
ایک قرآنی استدلال ہے، ہم لوگ کبھی نہیں سمجھ پاتے اپنی حیثیت کو۔ اب چونکہ نہیں سمجھ رہے ہوتے تو اس کی مثال ایک ایسے مورچے کی ہے جس میں ہم خود اپنے سپاہیوں پر گولیاں چلانی شروع کر دیتے ہیں، اور ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ تم کیوں دشمن کی طرف ٹھیک فائر نہیں کر رہے۔ ارے بھائی، وہ فائرنگ کر رہا ہے، تم اس کی مدد کرو تاکہ ٹھیک فائرنگ کرے۔ آج بھی یہی مسئلہ ہے، توہین کرنے سے کچھ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، مگر یہ کہ پوری طرح سے علمی و منطقی فضا بنائی جائے، نیک نیتی پر مبنی ماحول بنایا جائے کہ اے میرے عزیز، آپ غلط راستے پر جا رہے ہو، میرے پاس دلائل ہیں کہ جو آپ پر راستہ واضح کر دیں گے۔ اگر آپ کے پاس بھی دلائل ہیں کہ میں غلطی پر ہوں تو آئیں بیٹھ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔
کچھ لوگ زیادہ انقلابی ہونے کی بنا پر تصور کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی عملی شکل یہ ہے کہ اپنے بنیادی علمی و اعتقادی مسائل میں کسی حد تک نرمی کریں اور شیعت کو کچھ کم کریں۔ سچ میں کچھ لوگ ایسی غلطی کر رہے ہیں، انہیں نصیحت کرنی چاہیے۔ علامہ امینی نے غدیر میں امیر المومنین کا زبردست دفاع کیا ہے، جناب فاطمۃ الزہرا کے بہترین انداز میں دفاع کیا ہے۔ اس کے باوجود حقیقت میں اتحاد قائم کرنا چاہیے، حقیقت میں چاہتے ہیں کہ مسلمان بھائی بھائی بن جائیں۔ ان کی یہ باتیں انتہائی اہم ہیں، لیکن کچھ ہیں جو غلط فہمی کا شکار ہیں۔ حتیٰ بعض علماء، نام نہیں لوں گا، کچھ دنیا سے چلے گئے ہیں اور کچھ ہیں، جیسے ہی کہا جاتا ہے کہ بین المسالک اتحاد و وحدت، خیال کرتے ہیں کہ اس کا مطلب تشیعی کو کمزور کرنا ہے۔ اس کے لیے اپنے مورچوں سے عقب نشینی اور شرائط سے پیچھے ہٹنا ضروری ہے۔
دیکھیں کہ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ اتحاد کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے عقائد سے پیچھے ہٹ جائیں، جبکہ اتحاد قائم کرنا ایک اسلامی ہدف ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں پایا جاتا کہ پوری تاریخ میں آج تک امیر المومنین کی طرح اتحاد امت کی کوئی مثال نہیں بن سکا۔ لہٰذا لوگوں کی سوچ غلط ہے، غلط نتیجہ حاصل کیا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اسلام کی خاطر اتحاد، جو کہ ایک اسلامی ہدف ہے، اس کی خاطر دین اسلام کے کچھ حصے کو چھوڑ دیا جائے، اپنے دین میں سے کچھ کم کر دیا جائے؟ کیا ہو سکتا ہے کہ دین کے ایک حصے سے دوسرے حصے کو ختم کر دیا جائے؟ ایک انچ بھی دینی عقائد سے پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں۔
خدا کی دو اہم ترین نعمتوں یعنی کتاب و عترت کو نظر انداز کرنے سے عالم اسلام میں ایک تکلیف دہ واقعہ پیش آیا۔ لوگوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کو زمین پر پھینک دیا، اور یہاں سے بشریت کی بے چارگی شروع ہو گئی۔ سقیفہ کے زخم نے علامہ کی جان میں جڑیں بنا لی تھیں۔ اس ممتاز شخصیت نے اپنے زخم کے علاج کی خاطر 40 سال تک زحمت اٹھائی، جس کا حاصل کتاب الغدیر تھا۔ وہ مکتب خلفہ کو ایسے بھائیوں کا مکتب قرار دیتے تھے کہ جو مصدیق میں غلطی کا شکار ہو گئے ہیں۔
جناب امینی کا اعتقاد یہ ہے کہ بے شک امیر المومنین نفس پیغمبر ہیں۔ آیت مباہلہ میں انفسنا کی تفسیر کے مطابق اگر فاطمۃ الزہرا روحیت البین رسول اللہ کی جان ہے، کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی رسول اللہ کا عاشق ہو لیکن علی و فاطمہ کا نہیں؟ اس لیے صحیح نہیں سمجھا۔ اہل بیت کبھی بھی ولایت و امامت کو اپنا الہی حق تسلیم کرنے اور بیان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے، کبھی نہیں کہا کہ میں امام نہیں ہوں۔ تلواروں اور نیزوں کے تلے بھی امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں امام ہوں، وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ لیکن امیر المومنین امام سجاد یا امام باقر مدینہ مکہ کوفہ یا کسی بھی جگہ کے شراب خور پیش نماز سے ملتے ہیں تو یہ ایک معاشرتی ضرورت ہے۔ وہ پیش نماز درباری ملا تھے، طاغوتی حکومت بنو میہ، بنو مروان اور بنو عباس وغیرہ کے ایجنٹ تھے۔ آئمہ معصومین معاشرتی اصولوں کا خیال کرتے ہوئے اجتماعات میں شرکت کرتے تھے، لیکن کہیں یہ نہیں کہا کہ منصب امامت ہمارا نہیں ہے۔ کسی بھی وقت میں اپنی ماں فاطمۃ الزہرا کے حقوق سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ البتہ خاموشی سے عوام کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہتے یہ ہمارے بھائی ان غاصبین کے حمایتی نہیں بلکہ حقیقت کے حامی، لیکن مزداق کے بارے میں غلطی کا شکار ہو گئے۔
ماں وقع کہا گیا، یعنی جو کچھ واقعہ ہوا اسے اچھے انداز سے بیان کرو۔ یہ شخص قاتل ہے، دلیل دو کہ اس نے قتل کیا ہے تو اسے سزا ملے گی۔ اگر کوئی قاضی یا فیصلہ کرنے والا ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے۔
لہٰذا ہمیں غلطی نہیں کرنی چاہیے، اور کبھی بزرگوں کے جملے جیسے علامہ امینی یا دوسرے بزرگوں کے جملوں کو کچھ لوگ جو زیادہ گہرے نہیں ہیں غلط طور پر پیش کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ یہ بزرگان اہل سنت کے ساتھ بھائی چارے کے مخالف تھے۔
وہ امام علی کی مظلومیت پر بہت تاکید کرتے تھے، یعنی اگر کوئی ان کے سامنے امام حسین کا مصائب پڑھتا اور کہتا کہ امام حسین سب سے زیادہ مظلوم شخصیت ہیں تو وہ اسے روک دیتے، کھڑے ہوتے اور کہتے نہیں نہیں، سب سے زیادہ مظلوم امیر المومنین تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس پر ان کی دلیل کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابا عبداللہ نشیب میں گرے ہوئے تھے، شمر ملون یا عمر سعد نے حکم دیا کہ خیموں کی طرف بڑھو۔ اصل میں وہ جاننا چاہتا تھا کہ ابھی امام زندہ ہے یا نہیں۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ امام نے ایک ٹوٹے نیزے یا ٹوٹی تلوار کا سہارا لیا اور اٹھے، پھر فرمایا کیا ہم عربوں میں یہ رواج نہیں ہے کہ جب تک مرد زندہ ہو اس کے خیموں کی طرف نہیں جایا جاتا؟ امام نے عرب تعصب کی مثال دی، چونکہ ان لوگوں کو دلیلیں تو سمجھ نہیں آتی تھیں۔ دلچسپ یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو مان لیا اور کہنے لگے ہاں یہ بات ہمارے عرب رواج میں ہے، واپس آ جاؤ۔ حضرت ابا عبداللہ نے خیموں کو آگ لگتے نہیں دیکھا، لیکن امیر المومنین نے اہل حرم پر جلتا ہوا اور گرتا ہوا دروازہ دیکھا۔ تاریخ میں نقل ہوا ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا، حضرت ابو ذر زمین پر بیٹھ گئے اور اپنے زانوں پر مار کر کہتے ہیں علی کیسے خاموش ہیں، یہ جسے مار رہے ہیں یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ فاطمہ ہے۔ صرف ایک شخص جس نے علی کے صبر کو درک کیا اور اس درد کو محسوس کیا حضرت سلیمان تھے۔ ایک نظر علی کے چہرے پر کی اور ہاتھ تلوار کے دستے پر رکھا، پھر پوچھا کیا ہمارا فریضہ دفاع ہے یا نہیں؟ امام نے اشارے سے فرمایا ہمیں صبر کرنے پر مامور کیا گیا ہے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ ان مصائب پر دلیل یہ ہے کہ جب تک ابا عبداللہ زندہ تھے کوئی خیموں کی جانب نہیں گیا۔ امیر المومنین کی مصیبت یہی ناموس کی بے حرمتی ہے، بہت باریک بات ہے۔ اس بات نے علامہ امینی کے جگر میں آگ لگا دی۔
مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ امام خمینی خود حضرت فاطمہ کے مصائب پڑھ رہے تھے، بعض نے اعتراض کیا، اسی طرح رہبر معظم نے ایام فاطمہ میں جمعرات کے دن حضرت فاطمہ کے مصائب پڑھے تو بعض نے اعتراض کیا کہ حضرت فاطمہ کے مصائب کیوں، ہم حضرت فاطمہ کے مصائب نہ پڑھیں؟ اہل سنت بھائیوں کی توہین نہیں ہو رہی، لیکن حقائق بیان ہونے چاہیے۔
ہمیں ہر صورت حقیقت کو بیان کرنا چاہیے، لیکن یہ بیان خوبصورت ہو۔ قرآن میں ہے کہ بیان للناس، یعنی ایسا ہو کہ لوگ سمجھ سکیں، عوام الناس بھی سمجھ لیں۔
آپ غور کریں، ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ولایت دین کی اساس ہے اور کچھ کہتے ہیں اس مسئلے کو چھوڑ دو، کیا ایسا ہو سکتا ہے ہم چھوڑ دیں؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ولایت امیر المومنین جزو توحید ہے، ولایت امیر المومنین کمال نبوت ہے۔
الیوم اکملت لکم،
کیا ہو سکتا ہے کہ ولایت پر کچھ نہ بولیں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ مثال کے طور پر میں کہوں کہ جناب چونکہ ہم اتحاد قائم کرنا چاہتے ہیں لہٰذا آپ توحید پر بات نہ کریں۔ کچھ لوگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کرتے تھے
لکم دینکم،
ایک دن آپ آؤ ہمارے بت کی پوجا کرو اور ایک دن ہم تمہارے کی کریں گے۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں تو
لکم دینکم ولی دین،
پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمادہ نہ ہوئے کہ توحید پر مصالحت کریں، ہم کسی سے جھگڑا بھی نہیں کرتے، لیکن اگر آپ جنگ کریں گے تو ہم جواب دیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی کسی سے جنگ نہیں کی۔ کچھ ہیں جو ان مسائل کو نہیں پہچان سکتے، کہتے ہیں ان مسائل کا ذکر نہ کرو۔ ہم ولایت فقیہ کے بارے میں بھی، جو کہ آئمہ معصومین اور امام زمانہ کی ولایت کے اندر ایک جز ہے، ایک ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹتے، چاہے دشمن جتنی بھی سازشیں اور فتنے کر لیں، ہم ولایت فقیہ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو پھر کیسے ہم امیر المومنین کی ولایت سے عقب نشینی کر جائیں؟ کسی صورت نہیں ہو سکتا۔
یہ چیزیں ایک جگہ اکٹھی ہو سکتی ہیں، آپ خود کو تحریف نہ کریں۔ چونکہ یہ لکھ دیا جائے گا، البتہ گفتگو کا ماحول اہم ہے، ایسا ماحول جس میں آپ اپنے مد مقابل کے لیے راہ ہدایت کھولیں۔ یوں کہیں کہ میرے محترم، تاریخ میں واقعات اس ترتیب سے پیش آئے جنہیں لکھا جانا چاہیے۔ جناب، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر پر حملہ کیا گیا، یہ وہی فاطمہ ہے جن کی تعریف میں پیغمبر نے اس قسم کی باتیں کی، اور یہ سب کچھ آپ کی معتبر کتابوں میں نقل ہے۔
اس بنا پر محبت و نفرت اس فکر اور بنیاد کی تجلی ہے جسے ہم نے تسلیم کر لیا ہے، البتہ اس کے طرز اظہار پر ہمیں اعتراض ہے، اصل بات پر نہیں۔ ہم ان مطالب کو بیان و اظہار کرنے میں بہت ہی زیادہ غیر محتاط ہیں۔
کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ دعوت اتحاد کو قبول کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ تاریخ کی حقیقت کا ایک حصے کو چھوڑ دیں، ایک ایسا تاریخی واقعہ جو اعتقادات کی اہم بنیاد بن چکا ہے اور اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، دین کی خاطر دین کے ایک حصے کو نہیں مٹایا جا سکتا؟ تاہم نیک نیتی کے ساتھ عالمانہ گفتگو کی جائے، یہ ایک اصول ہے۔
جب کوئی شخص فقیہ، متکلم، شیعہ عالم کا دفاع کرتا ہے، کتاب تصنیف کرتا ہے، تقریر کرتا ہے یا درس خارج میں ذکر کرتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ اتحاد کے خلاف باتیں ہیں۔ نہیں، یہ اتحاد مخالف باتیں نہیں ہیں۔ اتحاد مخالف یہ ہے کہ ہم اپنے مومن بھائیوں، اہل سنت بھائیوں کو گالی دیں، اذیت کریں یا ان کے مقدسات کی توہین کریں، یہ ہے اتحاد مخالف رویہ۔ لیکن اگر میں تاریخی حقائق کو بیان کروں، یزید نے یہ کام کیا، امام زین العابدین کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا گیا، اہل بیت کو قید کر لیا گیا، وغیرہ وغیرہ، یہ کچھ بھی اتحاد مخالف نہیں ہے۔ وہ واقعات جو فاطمۃ الزہرا کے گھر رونما ہوئے، وہ واقعات جو کربلا میں رونما ہوئے، انہیں بیان کرنا اتحاد کی مخالفت نہیں۔ جو چیز اتحاد کے خلاف ہے وہ اپنے مومن بھائیوں کو گالی دینا، انہیں اکسانا، ان کی جسارت کرنا اور توہین کرنا۔
خود علامہ امینی بیان کرتے ہیں کہ اہل سنت بھائیوں، اہل سنت علماء کے درمیان تشریف فرما تھے، ظاہر میں حج کا سفر تھا۔ جب وہاں پہنچے تو پہلے اس حدیث اس کے بارے میں سب سے پوچھتے ہیں۔ یہ حدیث شیعہ سنی فریقین کے منابع حدیثی میں حسن و مضبوط سند کے ساتھ موجود ہے، یعنی مستند ہے۔ یعنی اگر کسی کی گردن میں امام کی بیعت نہ ہو اور وہ مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ حاضرین اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس کے بعد علامہ امینی نے ایک سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں، فاطمہ زہرا کا امام کون ہے؟ چونکہ تمام منابع میں آیا ہے کہ حضرت فاطمہ نے ان خلفاء کی بیعت نہیں کی اور دنیا سے چلی گئیں۔ یہاں آپ کو ماننا پڑے گا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں یا نہیں، بلکہ ان کا امام تھا لیکن وہ کوئی اور شخص تھا۔ لہٰذا جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا واقعہ پیش آیا، یہ ایک علمی بحث کا میدان بن گیا۔
لہٰذا درس و بحث، تصنیف و تقریر کے مقامات پر ہر بات گہرائی اور باریک بینی کے ساتھ کھول کر بیان کی جائے۔ آپ کہتے ہیں کہ کیوں تاریخی مسئلے کو بیان کر رہے ہیں؟ ہاں تو ٹھیک ہے، آئیں اس کی اسناد لے کر آئیں، تحقیق کریں کہ ایک ایک چیز واضح طور پر معلوم ہو جائے کہ بالآخر واقعہ کیا پیش آیا تھا۔ البتہ جھگڑے کی صورت نہ بنائی جائے، مکمل طور پر شفاف اور منصفانہ، بے لوس ہو کر، دنیاوی مقاصد سے ہٹ کر، جانبداری اور پہلے سے کچھ طے کیے بغیر، صدر اسلام کے تمام حقائق اور واقعات کی تفصیلات اسناد کے ساتھ بیان کی جائیں۔
18 ذی الحج سن 10 ہجری سچے مسلمانوں اور منافقین کو الگ کرنے کے لیے ایک تاریخی موڑ تھا۔ اس مبارک دن میں رسالت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کمال کو پہنچی اور علی علیہ السلام کو زمین پر خلیفۃ اللہ کے عنوان سے متعارف کروایا گیا۔ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ رسول خدا دنیا سے چلے گئے اور آپ کی ابھی تدفین نہ ہوئی تھی کہ فلان اور فلان نے نفاق کی باغیں اپنے ہاتھ میں لے لیں اور اسے بڑھانے میں مشغول ہو گئے، اور وہ اس بات سے غافل تھے کہ خلافت کے اونٹ کی پیٹھ پر زخم ہے اور اس کی باغیں تھامنے کی شرمندگی اور رسوائی ताबद रहने वाली है। अबू तालिब का बेटा माँ के रहम में मौजूद जनीन की तरह पर्दा नशी हो गया और 25 साल तक अपने हक पर खामोशी इख्तियार कर ली। ऐसी खामोशी जिसकी तकलीफ आंख में कांटे और गले में फंसी हड्डी के जैसी थी। अल्लामा अमीनी इस खामोशी को तहमुल ना कर सके और कलम बदस्त हो गए। उन्होंने अहले सुन्नत हवाला जात जैसी तारीख तिबरी से अमीरुल मोमिनीन का हक साबित करने के लिए इस्तफादा किया।
یه عده‌ای خیال میکنن اثبات تشیع به این است که انسان به بزرگان مورد اعتقاد اهل سنت و دیگران هی بنا کنن بد و بیراه گفتن. نه، این خلاف سیره ائمه است. وقتی شما بد و بیراه گفتید، او یک حساری دورش کشیده میشه از عصبانیت، از احساسات، او دیگه حرف حق هم براش قابل تحمل نیست. نه، ما حرف حسابی خیلی داریم، حرف منطقی خیلی داریم، حرفایی که هر کسی که صاحب فکر است اگر بشنود اونها را قبول میکنه خیلی داریم. بگذارید این حرفا شنیده بشه، بگذارید این حرفا امکان نفوذ در دلهای طرف مقابل پیدا کنه. مسئله قدیر یک مسئله مسلم تاریخی است. در ده ها کتاب مرحوم امینی ده ها طریق از طرق اهل سنت را نقل می کند که ماجرای قدیر را به همین شکل که ما نقل می کنیم نقل کردند. این چیزی نیست که فقط در کتاب های ما باشد. حالا در معنای مولا بعضی ممکنه خدشه کنند، بعضی خدشه هم نمی کنند. ماجرا یک ماجرای حقیقی واقعی و بیان معیار است.
اتحاد کا مطلب شیعت کو کمزور کرنا نہیں بلکہ اس کا نتیجہ تاریخ میں رونما ہونے والی حقیقت کا واضح ہونا ہے۔ ضروری ہے کہ یہ اتحاد معاشرے میں اخوت و بھائی چارے کا ماحول پیدا کرے اور خیر سگالی کا مظاہرہ ہو۔ عقائد سے دست برداری اس وقت ہوتی ہے کہ جب حقائق کے اظہار سے ہاتھ کھینچ لیا جائے، لیکن علامہ امینی جس اتحاد کی بات کرتے ہیں وہ سوائے تاریخی حقائق کے اظہار کے کچھ نہیں اور ہر قسم کی ذاتی رائے سے مبرا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ دشمنان اسلام کی اکثریت پسندی قابل اغماز نہ تھی اور وہ اتحاد کے زمرے سے باہر ہیں۔ اہل سنت بھائیوں کو فتنہ پرور قائدین سے جوڑنا دین مبین اسلام کے دشمنوں کی سازش کا حصہ ہے۔
وہ نقطہ جو اس کتاب الغدیر کے عنوان کے نام کا باعث بنا یہی واقعہ غدیر ہے۔
خطبہ غدیر اصل میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصیت نامہ تھا، کیونکہ اس زمانے میں لکھنے کا رواج نہ تھا، پڑھے لکھے لوگ بھی نہ تھے اور زیادہ تر معاملات زبانی کلامی ہی ہوا کرتے تھے، سینہ بسینہ نقل کا رواج تھا۔ اسی بنا پر رسول خدا نے اپنی آخری کلام اور اہم ترین باتوں کو اس خطبے کے لیے بچا کر رکھا تھا جسے آپ نے غدیر کے مقام پر ارشاد فرمایا۔ اس کی اہمیت پر الگ سے خاص طور پر بات ہونی چاہیے۔ ابھی میں خطبے کے مطالعے میں داخل نہیں ہونا چاہتا۔ یہ خطبہ رحلت پیغمبر سے 70 دن پہلے بیان ہوا ہے۔ علاوہ ازیں یہ خطبہ جس زمان و مکان پر ارشاد ہوا ہے، 23 سال میں مسلمانوں کا اتنا بڑا عظیم اجتماع اس سے پہلے کبھی منعقد نہیں ہوا تھا۔ پھر اس کے اپنے زاویے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو اس گرم موسم اور ریگستان میں 3 دن تک روکے رکھا اور پھر ان لوگوں سے بیعت لی گئی۔
تفسیر و حقائق قرآن کی ترجمانی اور احکام الہی کا بیان، جیسا کہ پیغمبر سے ارشاد ہوتا ہے ہم نے آپ کو بھیجا تاکہ آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے اسے آپ لوگوں کے لیے بیان فرمائیں۔ لہٰذا ہمیشہ قرآن کو اپنے مفسر جو کہ رسول خدا ہیں کہ ہمراہ ہونا چاہیے۔ اور پھر رسول اللہ واقع غدیر میں علی کا ہاتھ بلند کرتے ہیں اور فرمایا خدا کی قسم میرے بعد جس کا بازو میں نے پکڑ رکھا ہے کے علاوہ کوئی دوسرا حقیقی مفسر قرآن نہیں ہو سکتا۔ آج ہم احکام الہی اور حقیقت قرآن کس سے لیں؟ ہمیں آج امیر المومنین اور آئمہ کی ضرورت ہے۔
واضح ہے کہ جس جانشین کو آنا تھا وہ جانشین جس کا پیغمبر اکرم کی جگہ انتخاب ہونا تھا، اسے وحی الہی کے مطالب و مفاہیم کی نسبت سب سے زیادہ امین ہونا چاہیے تھا۔ ایسے ہی کسی شخص کو آنا چاہیے تھا، لہذا واضح ہے کہ ایسا شخص آنا چاہیے کہ جو پیغمبر کا تربیت یافتہ اور خداوند کی جانب سے تائید شدہ ہو۔ یہ نمایاں خصوصیات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسی عظیم المرتبت شخصیت میں اکٹھے ایک جگہ پائی جاتی ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو یقیناً دین تفرقے کا شکار ہو جائے گا۔ اس دلیل کی بنیاد پر کہ بالآخر اسلام دشمن کے بغیر نہ تھا، کافر و منافقین ہاتھ پر ہاتھ رکھے نہیں بیٹھے تھے، جس شخص نے آنا تھا اور اس کام کو آگے بڑھانا تھا اسے خداوند کی جانب سے منتخب ہونا چاہیے تاکہ وہ انسانوں کے اندرونی حقیقی اعتقادات اور باطن سے متعلق عالم و ناظر ہو۔ واضح ہے کہ جب خداوند ایسی کسی شخصیت کا انتخاب کرے گا تو یہ مسئلہ رشتہ داری سے بالاتر ہونا چاہیے۔ اس موقع پر خداوند دوسری جہات کو مد نظر رکھے گا۔
تاہم موضوع یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے سقیفہ کا واقعہ پیش آیا اور یہ حکم جو خدا کی طرف سے تھا جسے پیغمبر نے صرف ابلاغ کیا تھا، یعنی پیغمبر کی طرف سے نہ تھا بلکہ خداوند متعال کی جانب سے تھا، جس کی اہمیت حکم پیغمبر سے زیادہ تھی۔ بالآخر یہ ناگوار واقعہ رونما ہوا جو کہ بہت بڑی مصیبت اور آزمائش بن گیا تھا۔ پھر ایسا ہو گیا کہ علی و فاطمہ کا دروازہ بند ہو گیا اور حادثات و مصائب کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن اسلامی معاشرے میں امیر المومنین و فاطمۃ الزہرا کے زمانے سے لے کر آج تک خود آئمہ کی طرف سے ایک مصلحت اور ثواب دید کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ امیر المومنین نے کیوں تلوار نہ اٹھائی؟ کیا علی بدر و احد و خیبر کے فاتح نہ تھے؟ لیکن خاموش ہو گئے۔ فرمایا میرے حبیب، میرے بھائی، رسول خدا کا حکم ہے کہ اپنی میراث کے غصب ہونے پر صبر کرو اور اس حد تک کہ اتمام حجت ہو جائے۔ خطبہ شک شکیہ اور دوسری جگہ اپنا موقف بیان کر دیا۔ فرمایا
کہ والله لقد تقمصه فلان وهو يعلم ان محلي منه محل القطب من الرحو ينحدر عن الشيد ولو يرقى اليه۔
چند جگہ حضرت نے گریہ کیا، فاطمۃ الزہرا نے گریہ کیا، آئمہ نے گریہ کیا، لیکن کبھی بھی مسلمانوں کے درمیان تفریقہ کا باعث نہیں بنے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ امیر المومنین ان دو راستوں کے درمیان تھے۔
ورأيت أن الصبر على هاتو أحجب،
میری آنکھوں میں تنگا تھا، نہ میں آنکھ بند کر سکتا تھا نہ کھول سکتا تھا۔ کانٹا گلے میں ہے، نہ اسے باہر نکال سکتے ہیں اور نہ نگل سکتے ہیں۔ میں اپنی میراث لٹے دیکھ رہا تھا۔ یہ فرامین نہج البلاغہ میں موجود ہیں۔ میری ولایت و امامت کی میراث کو انہوں نے غصب کر لیا، لیکن اب اگر میں چاہوں کہ جنگ کروں، تلوار اٹھا لوں تو کوئی نہیں بچے گا۔ اکثر لوگ اسلامی تعلیمات سمجھے بغیر اور نئے نئے داخل ہوئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اقتدار کا جھگڑا ہے، ساری لڑائی سیاسی طاقت حاصل کرنے کے لیے ہے، اسلام زیر بحث نہ تھا۔ وہی تمام مسائل جس کو یزید نے اپنی زبان پر لا کر اپنی دلی خواہش کا اظہار کر دیا، یعنی اولاد فاطمہ سے انتقام لینا۔
اچھا، علامہ امینی ان ساری باتوں کو جانتے ہیں، ان کی تفصیلات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ آگے بڑھتے ہیں اور امامت کے بارے میں ایک تشریحی اور وضاحتی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس تشریحی اور وضاحتی گفتگو کے لیے ایک بڑا ارادہ کرتے ہیں، اور پھر اس ارادے کا ایک بڑا حصہ کتاب الغدیر کی صورت میں سامنے آتا ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ مباحث جو علامہ امینی کی کتاب الغدیر میں بیان ہوئے ہیں، جو امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی ولایت سے متعلق ہے اور اسلام میں ولایت سے اہم تر موضوع وجود نہیں رکھتا، اور اسی کے ساتھ ایک انتہائی اہم موضوع منسلک ہے اور وہ اتحاد کا موضوع ہے۔ آپ دیکھیں کہ علامہ نے کتاب الغدیر کا نام اصل کیا رکھا ہے۔ کتاب الغدیر پر جو جملہ لکھا ہے وہ یہی ہے کہ
الغدیر یوحد الصف الاسلامی، یوحد صفوف الاسلامی فی الملأ الاسلامی۔
جو انہوں نے عربی اور فارسی میں کتاب کا عنوان لکھا ہے اس پر یہ عبارت تحریر فرمائی ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ میں نے الغدیر کو اس لیے تصنیف کیا ہے تاکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دو ثقل یعنی کتاب اللہ و عطرت عطا فرمائے ہیں،
میں عرض کروں کہ حقیقت میں الغدیر کا نام اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد قائم ہو سکے۔ الغدیر کا عنوان اس لیے ہے تاکہ آپس کے غلط فہمیوں کو دور کیا جائے، کیونکہ بہت سے اختلافات غلط فہمیوں کے نتیجے میں ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ یہی غلط فہمیاں ہوتی ہیں کہ جن کی بنیاد پر دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ الغدیر کتاب نے انہیں غلط فہمیوں کو دور کر دیا ہے۔ الغدیر نے امامت و خلافت کے بارے میں شیعہ امامیہ کے نظریے کو اہل سنت بھائیوں کے ماخذ و منابع سے بیان کیا ہے، بتایا ہے کہ یہ ہمارا وہ عقیدہ ہے جو خود آپ نے بھی اپنی کتابوں میں تسلیم کیا ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کے بزرگوں نے بتائی ہے، لہٰذا یہ بات ہر حوالے سے اتحاد کی دعوت دیتی ہے۔ نیز الغدیر کا لب و لہجہ بہت مؤدب ہے۔ علمی گفتگو کی گئی ہے کہ آپ نے فلاں کتاب میں یہ کچھ لکھا ہے۔
علامہ نے الغدیر اس لیے نہیں لکھی کہ امت مسلمہ کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو جائے۔ علامہ نے یہ کبھی نہیں چاہا کہ الغدیر جیسی کتابیں لکھیں تاکہ کروڑوں اہل سنت بھائیوں کی تکفیر کریں اور کہیں کہ یہ لوگ کافر ہیں۔ نہیں، بلکہ وہ اس بات کے پیچھے تھے کہ اپنے بھائیوں کو بتائیں کہ اس بات کا امکان ہے کہ آپ مصادیق میں غلطی کا شکار ہو چکے ہیں۔ آپ اصل میں مسلمان ہیں لیکن امیر المومنین کے دامن کو گم کر چکے ہیں۔ آپ اہل بیت کے غلط مصادیق کی طرف چلے گئے ہیں۔ ملک شام میں اس بوڑھے کی مانند جو قاری قرآن مفسر قرآن تھا، ماتھے پر محراب تھا اور روزے کی حالت میں مسجد میں آیا، روزہ افطار کیا اور پھر جب مسجد سے باہر نکلا، جیسے ہی امام زین العابدین علیہ السلام کے چہرے پہ نگاہ پڑی تو بولا،
الحمدللہ الذی فوحکم ونصر امیر المؤمنین یزید۔
یعنی امام زین العابدین کو دشمن، باغی اور خارجی سمجھ رہا تھا اور اپنی اسی غلط سوچ کی بنا پر یزید کو پیغمبر کا جانشین تصور کر رہا تھا۔ اس کے باوجود یہ شخص ان سے الگ ہے جو بت پرست، کافر، دشمن اور خبیث اور سازشی ہے، کیونکہ یہ بوڑھا آدمی ہمارا بھائی ہے، ہمیں گالی دیتا ہے لیکن پھر بھی بھائی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا کا شکر ہے تم لوگوں کو، یعنی اہل بیت کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے، خدا نے تم لوگوں کو رسوا کر دیا، اس کے باوجود ہمارا بھائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصداق میں غلطی کر رہا ہے۔ چونکہ قرآن و دین سے محبت کرتا ہے، اسی بنا پر جب امام زین العابدین نے پوچھا،
هل قرأت القرآن؟
یا شیخ، کیا تم نے قرآن کی آیت ذوالقربیٰ پڑھی ہے؟ امام نے آیت کی تلاوت فرمائی، آیت تطہیر کی تلاوت فرمائی۔ وہ بوڑھا کہنے لگا، ان آیات اور اہل بیت پیغمبر کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ امام نے فرمایا،
واللہ نحنہم،
خدا کی قسم، ہمیں اپنے جد رسول اللہ کی قسم، ہم ہی وہ اہل بیت ہیں۔
وجادلہم باللتی ہی احسن،
یہ جدل احسن کیا ہے؟ اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ مناظرے کی ایک قسم ہے کہ جس میں آپ اپنے مد مقابل کے صحیح اعتقاد کو پیش کرتے ہیں۔ یعنی بعض دفعہ مناظرے میں نقصی بحث کی جاتی ہے کہ جیسے اگر کوئی آپ پر اعتراض کرتا ہے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں یا کہتے ہیں، تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے آپ بھی تو ایسا کرتے ہیں، تو بس آپ اس بارے میں کچھ نہ کہو۔ اس طرح مسئلہ حل نہیں ہوتا، سوال اپنی جگہ باقی رہتا ہے۔ اور اگر شیعہ میں کہیں خرابی ہے تو دوسری طرف بھی خرابی نکل آئی، اور اب ایک خرابی نہیں رہی بلکہ دو ہو گئیں۔ اب سوال یہ ہوگا کہ کیوں شیعہ اور سنی دونوں یہ کام کرتے ہیں؟ لیکن حل جواب یہ ہے کہ مد مقابل کے صحیح اعتقادات کو بطور دلیل لے کر آئیں، اور سچ میں اس کے لیے مہارت چاہیے۔ الغدیر میں یہی طریقہ کار اپنایا گیا ہے۔ البتہ بعض جگہوں پر نقصی گفتگو بھی کی گئی ہے، لیکن جو چیز الغدیر کو ممتاز بناتی ہے یہی طرز استدلال ہے، یعنی جس میں بتایا گیا ہے کہ آپ خود اپنی کتابوں میں بھی یہ سب کچھ ذکر کرتے ہیں۔
الغدیر کتاب چاہتی ہے کہ امامت کو روشن انداز سے بیان کرے، یعنی اس کا ہدف تبین امامت ہے۔ امامت اس عنوان سے کہ وہ جو امانت الہی تھی، وہ جو راز الہی تھی، وہ جو عظیم و بلند الہی مقام ہے، اس نے تنزل کیا، اتنا تنزل کیا کہ ایک بشری نجس حکومت بن گئی، جس کا ایک پست ترین نمونہ یزید ابن معاویہ قرار پایا، حتیٰ ولید شارب الخمر اس کا مصداق بن گیا۔ اب نقطہ یہ ہے کہ علامہ امینی فکر میں تھے کہ کس طرح ابو سفیان، جس نے اعلانیہ طور پر پیغمبر اکرم کے خلاف لشکر کشی کی تھی، ایک صحابی بن جائے، اور جناب ابو طالب باپ کی طرح رسول اللہ کی پرورش کرنے والے ہیں، ان کے متعلق یہ رویہ ہو کہ صحابہ پر لکھے جانے والی کتاب میں ان کا نام تک ذکر نہیں کیا جاتا، صحابہ میں جناب ابو طالب کا نام تک ذکر نہیں، جبکہ وہ پیغمبر کے پیارے چچا ہیں، انہوں نے پیغمبر کی خدمت کی ہے، پیغمبر کے حامی رہے ہیں۔ یہ علامہ امینی کے لیے ایک سوال تھا۔ دیکھیے، بحث یہ نہیں ہے کہ کون خلیفہ اول ہے اور کون خلیفہ چہارم ہے، بحث دو نظریاتی تحریکوں کی ہے، دو نظریاتی سلسلوں کا مد مقابل آنا ہے۔ ایک نظریاتی و فکری سلسلے میں مقدس و محترم افراد جیسے ابو طالب، سلمان و مقتاد اور عمار ایک مقام رکھتے ہیں، اور دوسرے نظریاتی اور فکری سلسلے میں کچھ دوسرے لوگ شامل ہیں جیسے خالد ابن ولید، عمر ابن عاص، معاویہ اور اسی طرح دوسرے لوگ ایک مقام رکھتے ہیں۔ غور کیا آپ نے لہٰذا کسی بھی صورت مسئلہ فرقوں کے مابین جنگ کا نہیں ہے۔ جو کوئی الغدیر کتاب کو فرقوں کے مابین قرار دیتا ہے وہ بہت بڑی غلطی پر ہے۔ علامہ امینی چاہتے ہیں کہ واضح کریں وہ امامت جس نے رسول اللہ کے بعد امت کے مسائل پر سرپرستی کرنا تھی۔ نبوت کی مانند ایک آسمانی مقدس پاک و الہی امر ہے۔
امروز هر حنجره ای که به وحدت دنیای اسلام دعوت بکند حنجره الهی است، ناطق من الله است. هر حنجره ای و زبانی که ملت‌های مسلمان را، مذاهب اسلامی را، طوایف گوناگون اسلامی را به دشمنی با یکدیگر تحریک بکنه و عصبیت ها رو تحریک بکنه علیه یک دیگر، ناطق من الشیطان است. من اصغا الى ناطق فقد عبده، فان کان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، و ان کان الناطق ينطق عن لسان ابلیس فقد عبد ابلیس. اونهایی که از زبان ابلیس حرف میزنند خودشون و مستمعین خودشون رو به طرف جهنم میبرند، خودشون رو هم دچار هلاکت میکنند.
یہ کتاب جو 11 جلدوں میں لکھی گئی ہے، امیر المومنین کی مظلومیت اور حقانیت کو اہل سنت کے ماخذ سے ثابت کرتی ہے۔ الغدیر دین اسلام کی تمام شاخوں کو ایک جگہ ملاتی ہے اور ایسے لوگوں کے لیے چراغ راہ ہے جو اپنے اصل راستے سے ہٹ گئے ہیں۔
کیا آپ جانتے ہیں کہ خیر سگالی کا ماحول کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ کہ میں کہتا ہوں میں شیعہ ہوں کیونکہ میرے والدین شیعہ تھے، آپ عیسائی ہیں کیونکہ آپ کے والدین عیسائی مذہب سے تھے، یہ یہودی ہے چونکہ اس کے والدین یہودی تھے، یہ بدائی ہے چونکہ اس کے والدین بدائی تھے، وہ اہل سنت ہے کیونکہ اس کے والدین اہل سنت ہیں۔ یہ کیسا دین ہے جس میں نہیں ہوں؟ یہ دین تو وراثتی ہے، کہاں سے معلوم ہے کہ ہم حق پر ہیں؟ یہی بات منصفانہ تحقیق کا آغاز ہے۔ آئیں اپنے مخالف کی بات سنیں۔ ایک حدیث ہے کہ جسے فریقین شیعہ و سنی متفق علیہ قرار دیتے ہیں، بہت ہی خطرناک حدیث ہے، انسان کے وجود پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ وہ حدیث فرقہ ناجی ہے جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور ان میں سے صرف ایک جنتی ہے۔ یہی ایک بات کیا آپ اور میرے وجود پر لرزہ طاری نہیں کرتی؟ کہاں سے معلوم ہے کہ میں ہی وہ ایک فرقہ ہوں؟ کم سے کم اسلام میں 5 بنیادی فرقے ہیں، جعفری، حنفی، مالکی، حنبلی اور شافعی۔ ٹھیک ہے، یہ 5 اصل فرقے ہیں جنہیں مسلمانوں کی اکثریت مانتی ہے۔ خود جناب پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ان میں سے ایک دوسرے فرقے کے لیے بھی یہی سوال ہے، ایک جنتی ہے باقی ناجی نہیں ہے، نجات نہیں پا سکیں گے۔ یہ صورتحال بہت خطرناک ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں جس کی بنیاد پر ہم جنت جانا چاہتے ہیں؟ اعمال کی صحت کا پتہ نہ ہونا انتہائی خطرناک ہے، اس حوالے سے پریشانی ہونی چاہیے اور تحقیق کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ اپنے مد مقابل کی باتیں سنیں، جس بنیاد کو ہم خود مانتے ہیں اسی کے مطابق استدلال و منطق کے ساتھ سنیں، یہ رویہ اتحاد کی بنیاد پر عالمانہ تحقیق کی ابتدا ہوگا۔
اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ اگر ہم مسلمانوں میں اتحاد قائم کرنا چاہتے ہیں، اس کا اہم ترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنے اہل سنت بھائیوں کو بتائیں کہ صدر اسلام کے تاریخی حقائق کیا تھے۔ اور اگر آج ہم نہ صرف اس بنا پہ کہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کے حامی ہیں، بلکہ ایسے افراد کے عنوان سے جو ایک ایسے دین کے پیروکار ہیں جو ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آیا اور وہ ہر کسی کے لیے مہربان اور کریم ہے، ہمارا فریضہ ہے کہ اصل و حقیقی راستہ بتائیں کہ وہ کیا تھا اور کیا ہے۔ نیز یہ کہ قرآن جو انسانیت اور اس کے اتحاد کا الہی پیغام ہے، پیغمبر خدا کے بعد اس کتاب کا بہترین مفسر کون تھا؟
یہ ضروری ہے کہ ایسا ماحول بنایا جائے جس میں اہل سنت بھائیوں نے جو احادیث اور روایت نقل کی ہیں بیان کی جائیں۔ ہم جس قدر زیادہ کوشش کریں گے کہ آزادی بیان ہو اور حقائق بیان کیے جائیں، تو یہ اسلام و قرآن اور اہل بیت کے حق میں ہے۔ البتہ یقیناً اس راستے میں افراط و تفریط سے کام لیا گیا ہے، کچھ لوگ اس طرف آگے بڑھ گئے اور کچھ لوگوں نے اس طرف سے کمی کر دی۔ اصل طرز عمل اور صحیح راستہ وہی ہے جو علامہ امینی نے اپنایا ہے۔ اس کا نتیجہ بہتر ہے یا ایک دوسرے کو تکفیر کریں اور دشمنی کریں؟
یہ امام باقر اور امام صادق کا کہنا ہے،
یعنی لوگوں کو ہماری محبت کی طرف جذب کریں اور انہیں حقائق سے آگاہ کریں۔ یہ فرمان اہل سنت افراد کے لیے ہے۔ میں نہیں کہتا کہ وہ جو گمراہی اور ضلالت و نفاق کے خبیث سربراہان ہیں ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، نہیں، علامہ کا بغض بھی ایسے لوگوں کے لیے تھا، ہم بھی ایسے ہی ہیں۔ ہمارا بغض ان سے متعلق ہے جو فتنوں کے سربراہ ہیں، گمراہی کے قائد ہیں۔
جب ہم بغور مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ علامہ امینی درحقیقت نہ صرف تاریخ کے محقق تھے بلکہ وہ ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے تاریخ کے اوراق میں تشیع کی صحیح تاریخ تلاش کر لی تھی، اور اسی طرح اہل سنت کی اصل تاریخ انہیں دکھائی تھی، اور یہ بہترین خدمت ہے جو ایک عالم دین انجام دے سکتا ہے۔ یعنی انہوں نے واضح کر دیا کہ تاریخی حقائق کیا تھے اور اصل میں کیا واقعات رونما ہوئے تھے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف کتاب الغدیر علامہ امینی اللہ مقامہ الشریف کے مدرسہ نواب مشہد میں بیان کیے گئے چند جملے۔
علامہ امینی کے مدرسہ نواب مشہد میں بیان کیے گئے چند جملے۔
یہاں علامہ امینی کی چند ایک باتیں ذکر ہیں جو انہوں نے اپنے مشہد کے سفر کے دوران مدرسہ نواب میں تقریر کرتے ہوئے کہی تھی۔
اگر اہل سنت بھائیوں کے ساتھ تم بھائی ہو تو کہو بھائی بھائی کو جہنم کبھی جانے نہیں دے گا۔
باید به امام زمان سلام الله علیه توسل کرد، باید عقل داشت، باید گرد هم آمد، باید متحد شد، باید متفق شد، باید متحد شد، باید متفق شد. اگر با برادران اهل سنت برادری، باید بگویی برادر برادر را به جهنم نمیگذارد برود. اگر راستی برادر شدی، اگر راستی برادری، اگر راستی متحد شدی، اگر راستی سیغه اخوت خوندی، نگذارید برادرانتون به جهنم برود. دیروز برادر نبودید، امروز برادر شدید. تمامی احکام اسلام را ما به اینها جاری میکنیم، برادرهای ما هستند، هیچ اختلافی نیست در این برادری. احکام اسلام جاری، ما مثل اونها جذابگو نیستیم. محترمان، خودشون محترمان، مالشون محترم است، ناموسشون محترم است، ما از اونها مدافعیم، دفاع میکنیم. مسئله اعتقادات ما برای این هاست، مسئله اعتقاد غیر از احکام است. در حق اینجوری است، ما نمیتوانیم برادر نباشیم. ما برادریم، تو خیالی و دنیا هم نشان داده ما گرد هم میاییم، اما حرف میزنیم، اما میگوییم برادر راه را گم کردیم، اما میگوییم برادر رو به جهنم داریم.
Thank you.